أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں, اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام, یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے, بہت مبارک مہینہ ہے اور اس میں مختلف مناسبتیں ہیں. ابھی حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی, اور جو آنے والی تاریخ ہے یہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے. تو میں جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. ناظرین, ہمارا پروگرام راہ زندگی, اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلامی احکام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, جو شرعی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں اپنے مہمان کی مدد سے. الحمدللہ جو ماہرین ہیں یہاں پر اسلامیات کے, وہ تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. ناظرین, آج ہماری گفتگو انشاءاللہ وہی جو اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی, ہم نے پانی کے حوالے سے اور طہارت کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی, آج بھی انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب سید ستین عباس رضوی صاحب. قبلہ تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے, اپنے مہمان سے پہلے ملاقات کرتے ہیں, اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور, سب سے پہلے تو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے.
آپ کا بھی شکریہ.
حضور, جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا کہ ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی طہارت کے حوالے سے, ہماری گفتگو پہنچی تھی حدث اصغر اور حدث اکبر تک. پانی کے حوالے سے آپ نے کچھ بیان کیا تھا کہ پانی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, تو حضور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ حدث سے مراد کیا ہے اور پھر اصغر اور اکبر جو کہا گیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین, لا سیما علی سیدنا محمد وعالہ الطیبین الطاہرین. ناظرین محترم کی خدمت میں سب سے پہلے سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں, اور چونکہ آج شب شہادت خاتون مدینہ اور فاتح کوفہ و شام, عالم غیر معلمہ محسن اسلام حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, آج شہادت کا ایام شروع ہو چکا ہے اور آج شب شہادت ہے
جی,
اور تہہ دل سے تمام سامعین اور ناظرین اور تمام علماء مراجع کرام اور اپنے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی محضر میں ہدیہ تسلیت پیش کرتا ہوں, اور خداوند عالم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے حضرت بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنے پورے وجود کو دین الہی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, اور تمام سازگار و ناسازگار حالات میں دین کی طہارت و پاکیزگی اور اس کی بقا کا انتظام کیا, ہم سب بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. انشاءاللہ خدا سے یہ دعا ہے کہ ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے اور اس کو آباد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.
الہی آمین. جی حضور, بہت شکریہ, واقعی بہت ضروری تھا تاکہ ناظرین اگرچہ جانتے ہیں اس چیز کو لیکن اس کی اہمیت کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں, اور کل کا دن واقعی عزاداری اور سوگواری کا دن ہے, اس کی طرف بھی متوجہ ہوں. تو حضور, میں نے گزارش کی تھی آپ سے کہ حدث اصغر اور حدث اکبر سے مراد کیا ہے؟
ظاہر سی بات ہے کہ ہماری اور آپ کی گفتگو طہارت کے سلسلے میں چل رہی تھی.
جی,
انسان کے اوپر کچھ ایسے حالات طاری ہوتے ہیں کہ جس کو شریعت میں اس طاری ہونے والے حالات کو نظر میں رکھے ہوئے کبھی اس کو حدث کہا جاتا ہے.
جی,
کبھی وہ حدث حدث سے اصغر ہوتا ہے.
جی,
اور کبھی حدث سے اکبر, یعنی بڑا حادثہ چھوٹا. جی, حادثہ.
جی,
اور یہ اکبر و اصغر کی بھی تقسیم اس کی تطہیر کے اوپر, جو آسانی سے پاک و تطہیر جس کی ہو جاتی ہے.
جی,
اس کو اصغر کہا جاتا ہے, جس کی تطہیر کے لیے زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے, زیادہ زحمت صرف ہوتی ہے.
جی,
اس وقت اس کو اکبر کہا جاتا ہے. حد اصغر سے مراد جو ہے وہ چیزیں ہیں جن کی بنا پر وضو ٹوٹ جاتا ہے.
جی,
یا وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہو جاتا ہے.
بے شک,
جیسے انسان سو جائے.
جی,
سونا ہے, یا مثلا ریاح کا خارج ہو جانا ہے.
جی,
یا انسان مستراح جاتا ہے, بیت الخلاء جاتا ہے, پیشاب و پخانہ کرتا ہے.
جی,
یا انسان बेहोश हो जाता है, या कोई ऐसी दवा या खुदा न खास्ता कोई ऐसा लिक्विड या मादा इस्तेमाल कर जिसकी वजह से उसकी अक्ल जाहिर हो जाती है,
जी
या ख्वातीन के ऊपर जो ख़ास अयाम आते हैं तो उनकी वजह से वजू ख़त्म हो जाता है,
बेशक।
तो इस मजमू को हदस-ए असगर कहते हैं।
हाँ, यानी ऐसा फेल जिसकी वजह से हमें कोई भी ऐसा काम जिसके लिए
वजू
वुजू जरूरी
करना
है,
ज़रूरी हो
वुजू
जाता है,
करना जरूरी
यानी
है।
अगर नमाज पढ़नी है तो
जी
इन कामों के बाद वजू करना ज़रूरी हो जाता है।
बेशक,
लिहाजा चूंकि सिर्फ वजू लाजिम होता है लिहाजा इसे कहते हैं हदस-ए असगर।
हदस असगर।
लेकिन कुछ ऐसे हवादिस है कि जिनके बाद वजू से काम नहीं चलता बल्कि गुस्ल करना वाजिब हो जाता
जी
है,
बिल्कुल
जैसे मसलन जनाबत है कि
जी
इंसान पर एक खास हालत तारी होती है, उसका जिक्र जब आएगा
जी
तो तफसीर से अर्ज की जाएगी।
जी
और वो अय्याम वो पीरियड्स जो ख्वातीन पे आते हैं कि
जी
अब वहाँ वजू के ज़रिए से वो नमाज अदा
बिल्कुल
नहीं कर सकती हैं, लिहाजा बगैर गुस्ल के वो
जी
पाक नहीं हो सकती हैं। तो
बेशक
जिन कामों के बाद जिन चीज़ों के बाद गुस्ल करना वाजिब हो जाता है उसे हदस-ए अकबर कहा जाता है,
बेशक।
जिनके बाद वुजू करना लाजिम हो जाता है नमाज के लिए उसे
अल्लाह
हदस-ए असगर कहा
हुजूर,
जाता
यहाँ से देखिए एक पैगाम भी हमें मिलता है। वाकई इस्लाम कितना पाक मजहब है और कितना बुलंद मजहब है कि अगर इंसान सो जाता है तो सोने के बाद भी इसी तरह नहीं जा सकता नमाज पढ़ने के लिए, उसके लिए वुजू ज़रूरी है। और यहाँ से हमें वाकई इस्लाम की अजमत का जो है वो पता चलता है। इसी से वाबस्ता एक मसला और है जिसको हम कहते हैं बैतुलखला। मैं बैतुलखला के आदाब के हवाले से आपसे कुछ जानना चाहूँगा, इस सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है।
जाहिर सी बात है कि इस्लाम एक मुकम्मल हयात ज़िंदगी और इंसानी ज़िंदगी का एक मुकम्मल मजहब है और पूरा
बेशक
प्रोग्राम लेके आया है।
जी
लिहाजा इस्लाम इंसान की विलादत से लेकर वफात तक और कब्र में जाने तक के तमाम हवादिस और तमाम रूनुमा होने वाले हालात के सिलसिले में
जी
हुक्म शरी रखता है।
बेशक
और बिज़ाहिर देखने में ये लफ्ज़ ज़रा सा करी है
जी
कि टॉयलेट मैनर या
हाँ
आदाब बैतुलखला या मुस्तरा,
जी
लेकिन अगर इस चीज़ पर की रियायत की जाए तो दुनिया की आधी मुश्किलात और बीमारियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएं।
जी
आज जो दुनिया में आलूदगी फैली हुई, जहाँ जहाँ गंदगियाँ फैली हुई हैं,
जी
जहाँ जहाँ तरह तरह के वायरसेस, तरह तरह की बीमारियां और जरासीम फैले हुए हैं, जहाँ इंसान खुद अगर गुजर जाए तो उसको उबकाई आती है, ताफुन से नाक बंद कर लेता है, तो
बेशक
अगर इस्लाम के कहे हुए अहकाम बताए हुए दस्तूरात पे अमल किया जाए तो खुद ब खुद बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे और दुनिया खुद ब खुद पाक और पाकीज़ा हो जाएगी।
जी बिल्कुल
लिहाजा मुख्तसर वक्त तो इतना नहीं है कि इस सिलसिले में तफसीर से गुफ्तगू की जाए,
जी
बस बसूरत तायराना आप खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। पहली बात तो यह है, सबसे पहला अदब यह है कि इंसान जहाँ के ऊपर भी जाए और अपनी रफ़ हाजत करना चाहे, हाजत को दूर करना चाहे,
जी
सबसे पहली चीज़ का ख्याल ये रखे कि उसे कोई देखने वाला न हो,
बेशक
उसके आज़ाए मुहतरमा यानी बदन का वो हिस्सा जिनका छुपाना ढाकना वाजिब है
जी
वो हर हाल में छुपे हों, लिहाजा कोई ऐसी जगह तलाश करे जहाँ कोई देखने वाला न हो।
बिल्कुल
हत्ता ये कहा जाए, लोग कहते हैं बच्चा है तो
जी
कहते हैं अगर बच्चा समझदार है नाज़िर मोहतरम है
जी
तो अगर उसे सूझबूझ है तो इस सूरत में उससे भी
जी
एहतराज़ और परहेज़ लाजिम है।
बिल्कुल
दूसरी शर्त जो है मैनर्स ऑफ टॉयलेट जो है या आदाब तखल्ली यह है कि इंसान जब भी रफ़ हाजत के लिए बैठे तो इस बात का ख्याल रखे कि क़िबला रुख आगे या पीछे क़िबले की तरफ न बैठे,
बिल्कुल।
इसलिए कि क़िबला जो है इबादत की
अच्छा
जगह
हुजूर,
है।
एक चीज़ देखिए, ये जब कहा जाता है मसलन आदाब, तो आदाब से मामूलन ये समझा जाता है कि मुस्तहब हैं ये चीज़ें, तो जो आप ये बयान कर रहे हैं ये वाजिब चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं इस्लाम की नज़र से, या ये मुस्तहब हैं।
यकीनन आदाब से मुराद मैनर्स हैं,
जी
लेकिन उसके अंदर कुछ ज़रूरी हैं जिनका
हाँ
फॉलो
बिल्कुल
करना, जिसका अंजाम देना वाजिब है,
वाजिब है
और
बिल्कुल
कुछ ऐसे हैं कि जो मुस्तहबात हैं
जी
और उनसे कुछ ऐसे हैं जिनसे परहेज़ करना मुस्तहब है, यानी वो मकरूहात हैं। अभी मैं वाजिबात को बयान कर रहा हूँ कि
जी
सबसे पहला ज़रूरी और वाजिब अदब यह है कि इंसान अपने अज़ा और अपनी शर्मगाहों को
जी
छुपाए कि कोई देखने वाला ना हो।
बेशक
दूसरा अदब यह है कि वो क़िबला रुख हो
ना
ना
हो,
हो,
और कबला
और
रुख ना
चाहे
हो
वो आगे के हिस्से से या
जी,
पिछले हिस्से से किसी भी एतबार से क़िबले का
यानी
सामना
उसका रुख भी किबले की तरफ ना हो, उसकी पुश्त भी किबले
पुश
की
भी
तरफ ना
क़िबले
हो
की तरफ न हो।
जी
तीसरा आदाब यह है कि जब वो अपने को बरी कर रहा हो इन नजासतों से
जी
तो सबसे पहले उसको तत्हीर करना, अपने को पाक करना
जी
वाजिब है उसके ऊपर।
बेशक
और पाक करने के मुताद तरीके बयान किए गए हैं। सबसे पहले سے بہترین چیز جو ہے وہ پانی ہے. پانی کے ذریعے سے انسان کو اپنی نجاست کو زائل کر لینا چاہیے.
جی
اور مستحب ہے اس وقت یہ ہے کہ انسان جب بیٹھے تو ذرا سا اونچائی پہ بیٹھے کہ کہیں وہ نجس پانی یا متنجس پانی اس کے بدن کو یا اس کے لباس کو نقصان نہ پہنچا دے, نجس
یعنی وہ چھینٹے جو اس کے اوپر آئیں تو کہیں اس کا جسم یا اس کا بدن نجس نہ ہو جائے.
جی اور واجبات میں سے یہ ہے کہ ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں لوگوں کو اذیت ہوتی ہو. لہذا مراجع اعظم فرماتے ہیں مواضع اللان سے پرہیز کرنا چاہیے, یعنی وہ جگہ جہاں لوگوں کو تکلیف ہو, جہاں لوگوں کی نفرت ہو, جہاں لوگوں کو برا لگے. اگر برا لگتا ہے تو اس صورت میں یہ حرام ہے. اب چاہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, قافلے ٹھہرتے ہیں, یا بیٹھکیں وغیرہ ہوتی ہیں, لوگ بیٹھتے ہیں, یہاں تو لوگوں کو اذیت زیادہ حرام ہے. یا وہ جگہ کہ جہاں کے اوپر پھلدار درخت ہیں, ویسے تو مکروہ ہے لیکن اگر کسی کو اذیت و تکلیف ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں یہ حرام ہو جائے گا کہ چونکہ وہاں پھل گرتا ہے لوگ اٹھا کے کھاتے ہیں. یا اسی طریقے سے ایسی جگہ جو شارع عام ہے, دوسرے کا حقوق ہے, دوسرے کے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس چیز میں لوگ رعایت نہیں کرتے. ایسی جگہ بیٹھیے جہاں عمومی نہ ہو, جہاں سے لوگوں کا آنا جانا نہ ہو, گزر نہ ہو. شوارع عام, ہائی وے ہے, روڈ ہے, سڑک ہے, گلی کوچے ہیں, ان جگہوں سے پرہیز کیجئے. چونکہ یہ پبلک پراپرٹی ہے اور اگر پبلک کو تکلیف ہو رہی ہے تو نہ تنہا یہ مکروہ ہے بلکہ یہ حرام ہے. اس کے علاوہ مکروہات آداب تخلی, آداب بیت الخلاء اور رفع حاجت یہ ہے کہ انسان جو ہے کبھی بھی جو ہے سورج کے سامنے نہ بیٹھے.
جی
یعنی بعض وقت چونکہ بالاخرے یہ آیات الہی ہیں, خدا کی نشانیاں ہیں, انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ انسان اپنی حاجت کو برطرف کرے, نہ یہ کہ اس میں شرارت یا اس میں شیطنت کو دخل دے. لہذا سورج کی طرف نہیں ہونا چاہیے, مکروہ ہے. اگر ہوا چل رہی ہے تو ہوا کے رخ پہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ سورج پہ چھینٹے آئے گی یا اس کے جراثیم مڑ کے پوری دنیا میں جائیں گے, پتہ نہیں کون کون سی بیماری کسے کون سی لگی ہوئی ہے. اسی طریقے سے وہ جگہ جہاں کے اوپر پانی جمع ہوتا ہے, چاہے وہ تالاب ہو, چاہے وہ ندی ہو, چاہے وہ چھوٹے چھوٹے حوض ہوں, پانی کے اندر جو ہے پیشاب کرنا یا رفع حاجت کرنا مکروہ ہے. احادیث میں آیا ہے کہ لا تبولوا فی الماء فإن فیہ اہلھا وہم یوزون. پانی کے اندر جو ہے آپ نجاست نہ کریں, اس لیے کہ پانی کے اندر کچھ پانی میں رہنے والے جانور ہیں, موجودات ہیں, جن کو اذیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ مستحبات بھی ہیں آداب بیت الخلاء.
اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ مستحبات ہم یعنی اس کے بعد والے پروگرام میں آپ سے ضرور سنیں گے, لیکن اگر اجازت دیں, چونکہ پروگرام کا دوسرا حصہ بھی ہے اور وقت ہمارے پاس بہت کم رہتا ہے اور ناظرین جو سوال کرتے ہیں ہم ان کا پورے طریقے سے جواب نہیں دے پاتے, اجازت دیجیے ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین, بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے کہ بیت الخلاء کے آداب کیا ہیں. ہمارے مولانا نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی رعایت واجب ہے اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا انجام دینا مکروہ ہے. ناظرین, یہ ہماری گفتگو تھی, لیکن اس کے بعد جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس میں آپ ہم سے رابطہ کریں گے اور جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جواب ہمارے مہمان دیں گے. آپ اجازت دیجیے, ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین اکرام, پروگرام راہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین دیکھیے, اب نمبر ہے آپ کا, آپ ہم سے سوالات کریں گے, انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کے ذریعے آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. اگر آپ ہم سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نمبر ٹیلی فون اٹھائیے, اور ہمارے نمبر ویسے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے بھی ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ اگر یاد کرنا چاہتے ہیں, نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کیجیے. ہمارا نمبر ہے 9375 9375 9098 9375 90172. یہ ہمارے وائبر کا نمبر ہے, اور اگر آپ ہم سے براہ راست فون کرنا چاہتے ہیں اور فون کے ذریعے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو 9028253 7839150 اور 7839952. یہ ہمارے دو نمبر ہیں جن پہ آپ ہم سے کال کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو ہمیں اجازت دیجیے, اپنے مہمان کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے ٹیلی فون کالس کا ہمیں انتظار ہے. جی حضور, ایک سوال ہمارے ایک دوست نے بھیجا ہے, بہت اہم سوال ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آج کل بہت یعنی یہ مبتلا بے مسئلہ ہے, بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے جوانوں میں کہ جو چمڑے کی بیلٹ رائج ہے, جو کمربند بیلڈ ہوتی ہے چمڑے کی، اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ یعنی کہیں سے بھی لے سکتے ہیں نماز میں، کہیں سے بھی یعنی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟
دیکھیے، بیلٹ کے سلسلے میں اگر وہ چمڑے کی یا چمڑے کا کوئی بھی سامان، ٹوپی ہے، بیلٹ ہے، گھڑی کا پٹا ہے، یا آج کل شرٹ وغیرہ چلی ہے
جی،
یا آج کل موزے وغیرہ بھی چلے ہیں، جو بھی چمڑے کا سامان ہے
جی،
اگر وہ چمڑا ذبیحہ ہے یعنی شرعی ذبح کے بعد وہ چمڑا حاصل کیا گیا ہے، تو اسے نماز میں رکھنا یا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں.
حضور، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم تو بازار سے خریدتے ہیں.
جی
جی.
اور اگر ذبیحہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں کسی بھی قیمت پر نماز میں آپ اس کو اپنے ساتھ نہیں رہ سکتے.
جی.
اب یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ ذبیحہ ہے یا نہیں ہے، ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ چمڑا کسی مسلمان بازار سے خریدا گیا، سوق المسلم، مسلم بازار سے خریدا گیا ہے،
جی،
یا کسی مسلم کمپنی کا پروڈکٹ ہے،
جی،
تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ مسلم کا کام حمل بر صحت ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ذبیحہ استعمال کرتا ہے.
صحیح.
اور میں اہل ہندوستان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک نظر دینا چاہتا ہوں. چونکہ ہندوستان میں چمڑے کا کام جو ہے، اسکین کا کام جو ہے، وہ خالص مسلمانوں کا کام ہے، لہذا ایسی صورت میں ہندوستان میں میرے خیال میں بیلٹ کے استعمال کرنے میں یا چمڑے کے استعمال کرنے میں کوئی حرج، مگر یہ کہ کسی کو یقین ہو جائے کہ ایسا چمڑا ہے کہ جو مزکہ یا ذبیحہ نہیں ہے.
نہیں ہے. حضور، اچھا جیسے بھی آپ نے فرمایا تو بیلٹ کا بھی یہی ہے، اور جو پرس ہوتا ہے جیب میں اس کا بھی یہی ہے.
جی،
والیٹ وغیرہ کا بھی.
چونکہ نجس چیز کو آپ نماز میں لے کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں.
نہیں، لیکن ایک مسئلہ اور ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر آپ کے ساتھ ہیں نماز میں تو چاہے سے، مثال کے طور پہ رومال آپ کا نجیس ہے، وہ آپ کی جیب میں ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے
لیکن
ہیں.
رومال اور چمڑے میں فرق ہے.
جی،
رومال نجس نہیں ہے، متنجس ہے.
ہاں،
لیکن چمڑا جو ہے اگر ذبیحہ نہیں ہے تو وہ مردار ہے.
صحیح.
اور اس صورت میں اس کا نماز کے اندر ہونا جائز نہیں.
بالکل بالکل، یہ آپ نے صحیح فرمایا. چونکہ بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ بھی اسی طریقے سے جیسے چھوٹا سا اگر تھوڑا سا خون لگا ہوا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح شاید اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. حضور، ایک سوال اور کیا گیا ہے کہ وضو کے سلسلے میں سوال ہے کہ مردوں اور عورتوں کے وضو میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی وضو ہے؟
ظاہراً شریعت تو ایک ہے، عورتوں اور مردوں کے وضو میں کوئی فرق نہیں، واجبات وہی واجبات ہیں، مستحبات وہی مستحبات، بس ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جب خواتین کہیں کے اوپر وضو کرنا چاہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے صورت اور ان کے ہاتھ اور اعضائے وضو کو کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو. احتیاط کریں، پرہیز کریں. دوسری چیز یہ کہ جب وہ دھلنا چاہیں تو مرد جو ہے اوپر سے پانی ڈالے گا اور عورتیں جو ہیں اندر کے حصے سے پانی ڈالیں گی. یعنی جب کوہنی دھلیں گی تو عورتیں جو ہے اندر کے حصے سے، دائیں اندر سے دھلیں گی، اور مرد جو ہے باہر سے پانی ڈالیں گی.
یعنی شروع کریں گی وہ اندر سے دھونا.
جی جی.
اور مرد جو ہے اوپر سے شروع کرے گا.
جی.
دوسری مرتبہ جو ڈالے گا مرد وہ اندر کی طرف ڈالے گا.
جی جی.
اور عورت دونوں دفعہ اندر ڈالے گی.
عورت دونوں دفعہ اندر ڈالے گی.
ہاں، صحیح صحیح، بالکل. بہت اچھا یہ ہے حضور. اچھا، ایک اور اس میں سوال کیا گیا تھا، وہ ہے یعنی مبتلات وضو کے سلسلے میں. اگرچہ جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ مبتلات وضو آپ مجھے بتائیے، اور یہ کہ جو یعنی ری ہے وہ مبتلات وضو میں ہے یا نہیں، تو یہ ایک سوال کیا گیا تھا.
دیکھیے، مبتلات
جن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا،
ٹوٹ جاتا ہے. مبتلات وضو سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو وضو کو رہنے نہیں دیتی، ختم کر دیتی ہیں.
جی.
اب ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو بیت الخلا جائے، پیشاب یا پخانہ انجام دے.
جی.
تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اس طریقے سے ریاح کا خارج ہو جانا.
صحیح.
البتہ ریاح صرف اور صرف اس جگہ سے خارج ہو جانا کہ جو جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جہاں سے انسان، جس مقام سے انسان بیت الخلا انجام دیتا ہے.
جی.
اگر وہاں سے ریاح خارج ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وضو باطل ہوتا ہے. لیکن اگر ڈکار آتی ہے یا ناک سے ہوا نکلتی ہے تو اس ریاح کا وضو کے اوپر کوئی اثر، یا یہ ہے کبھی ڈاکٹر جو ہے آرڈنری اور وقتی طور پر جو ہے عارضی طور پر مخرج بنا دیتے ہیں پیشاب پخانہ ہونے کے لیے، مثلا جیسے پیٹ میں سوراخ کر کے نلی وغیرہ نکال دیتے ہیں، تو اگر اس سے بھی اس قسم کی کوئی ریاح خارج ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ وضو باطل ہو جائے گا.
جی.
اور تیسری چیز یہ ہے کہ نیند، انسان اگر سو جائے.
جی.
لیکن ہر نیند وضو کو ختم نہیں کرتی ہے. وہ نیند کہ جو انسان کے آنکھ اور کان کے اوپر چھا جائے.
جی.
یعنی اسے سنائی نہ دے.
جی.
اور اسے کچھ دکھائی نہ دے. ایسی نیند جو انسان کی آنکھ اور کان کے اوپر چھا جائے اور غالب ہو جائے تو یہ نیند اگر انسان سو گیا ہے تو اس نیند کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد وہ چیز جو انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے,
جی
جیسے کہ مثلا خدا نخواستہ کوئی ایسا لیکوڈ استعمال کرے کہ جس کا استعمال کرنا حرام ہے اور نشے میں آ جاتا ہے, تو اس صورت اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے, لہذا اس کا وضو بھی باطل ہو جائے گا, یا وہ بے ہوش ہو جائے,
جی
کسی وجہ سے بھی بے ہوش ہو جائے تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے خواتین کے کچھ خاص پیریڈس ہوتے ہیں, ان ایام میں جی عورتوں کا وضو باطل ہو جاتا ہے.
جی بالکل حضور, یہ ہمارے سوال کا جواب تھا. مجھے امید ہے کہ جنہوں نے سوال کیا تھا ان کو جواب مل گیا ہوگا. ہاں ابھی بتایا گیا ہے کہ شاید ہمارے ناظرین میں سے کوئی ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم
بسم اللہ.
جی السلام علیکم. ہاں رابطہ منقطع ہو چکا ہے اس لیے ہم اپنے سوالات آگے بڑھاتے ہیں. حضور ایک سوال کیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ایک دوست نے کہ اگر کسی نے نقلی بال لگائے ہیں جیسے وگ وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر مسح کا کیا حکم ہے؟
جی نقلی بال کا یہ اچھا بہت اچھا سوال ہے اور عام طور سے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور لوگوں کو پیش آتا ہے یہ سوال. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وگ اٹھ جانے والی ہے آسانی سے, صرف ٹوپی جیسے پہنی جاتی ہے, وگ کیپ ٹائپ کی ہے, تو اس وگ کو ہٹائیے, وگ کے اوپر سے مسا نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آج کل جو ہے بال جو ہے کھال کے اندر بوئے جاتے ہیں,
بالکل اس طریقے سے اس کو جو ہے میڈیکل کے ذریعے لگایا جاتا ہے جیسے اصلی بال ہوتے ہیں,
کھال کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں وہ, تو ان کا حکم اصلی کا حکم ہو جاتا ہے, لہذا اس کا نکالنا ضروری نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وگ چپکاتے ہیں, وہ وگ جو چپکائی جاتی ہے سر کے اندر اگر آسانی سے نکل جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نکالنے میں اس روہر جو پریشانی ہو تو ایسی صورت میں اس پہ وہ مسا کر سکتا ہے.
جی بہت شکریہ حضور, شاید ہمارا رابطہ برقرار ہو چکا ہے پھر سے. جی السلام علیکم.
ہلو وعلیکم السلام.
جی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے آپ کال کر رہے ہیں؟
میں عظیم الدین سعودی عرب ریاض سے بول رہا ہوں.
جی کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ, فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیہ قبرستان ہے, اس میں جو آدمی دفن ہوگا واقعی وہ جنت میں جائے گا؟
جی ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ اپنے مہمان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. حضور یہ ایک سوال ہے کہ جنت البقیع جو قبرستان ہے تو کیا واقعی وہاں پہ دفن ہونے والا انسان جنت میں جائے گا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جو واقعی مقدس ہوتے ہیں,
جی
اور ان کے اپنے آثار ہیں اور ان کے نتائج ہیں, اس میں کوئی شک نہیں.
جی
جوار رسول ہے
بے شک,
اور جوار رسول جوار رحمت ہے, جوار پاکیزگی و طہارت ہے
بے شک,
فرشتے بھی وہاں آتے ہوئے ایک بار احترام سے اپنے پروں کو جوڑ لیتے ہیں.
جی
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خوش نصیبی انسان بقیع میں دفن ہو.
جی
لیکن ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم عادل ہے,
جی
اور اس کا تمام کام عدل و انصاف کے ہی معیار کے اوپر ہوتا ہے, لہذا صرف بقیع میں دفن ہو جانے سے نہ پڑھی ہوئی نمازوں کا حساب کون دے گا, نہ دیے ہوئے خمس و زکوٰۃ کا حساب کون دے گا, نہ رکھے ہوئے روزوں کا کون حساب دے گا.
جی
ہاں یہ بات ہے کہ اگر انسان اپنے اعمال کے ساتھ بقیع میں دفن ہوتا ہے تو اگر کوئی کمی یا اعمال میں تھوڑی بہت کوئی نقصان رہ جاتا ہے تو اس مقدس مقام پہ دفن ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر سے عذاب دور ہو سکتا ہے.
جی
لیکن صرف بقیع میں دفن ہو جانے سے انسان جنتی نہیں ہو سکتا, وإلا جتنے بھی بے دین ہیں سب کو لا کے وہاں دفنا دیا جاتا اور حساب و کتاب و نماز و روزہ سب عبث و بیکار ہو جاتا. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جوار رحمت پیغمبر میں دفن ہونے سے کچھ عذاب اور کچھ پریشانیاں وقتی انسان کی قبر سے دور ہو جاتا.
جی بہت شکریہ, امید ہے کہ ہمارے ناظر کو یہ جواب جو ہے واقعاً پسند آیا ہوگا. حضور ایک سوال کیا گیا ہے, یہی اگرچہ جو ہماری گفتگو بھی چل رہی تھی اسی کے حوالے سے تھا, کہ بیت الخلاء میں گفتگو کرنا مکروہ ہے لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اذان کے کلمات کی تکرار کی جائے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کسی بھی حال میں اللہ کی بندگی سے باہر نہیں جا سکتا ہے.
جی
گفتگو کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ایک ایسی جہاں پہ زبان اور اپنے اعضاء و جوارے کو استعمال کر رہا ہے جہاں پہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, طرح طرح کے جراثیم, طرح طرح کی گیس اور طرح طرح کی باتیں انسان, لہذا وہاں پرہیز کریں. لیکن چونکہ اسی لیے آداب بیت الخلاء میں کچھ دعائیں بیان کی گئی ہیں, دعا پڑھی جا سکتی ہے, جس طریقے سے مثلا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنا چاہیے اللہم اذهب عنی العذا والقضاء واجعلنی من المتطهرین، خدا اس غذا کی اذیت کو بھی میرے بدن سے باہر نکال، اس فاسد غذا کو بھی باہر نکال اور مجھے پاک لوگوں میں قرار دے. دعا کرنے کی کوئی حرج نہیں ہے اور اذان و اقامت کے کلمات کو دہرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ عین عبادت ہے اور انسان کسی بھی حال میں خدا کی بندگی کے تصور سے خالی نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب تک یاد خدا میں انسان رہے گا ہر قسم کی بیماریوں سے دور رہے گا، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو چاہے وہ روحانی. بیماریاں آتی ہیں جب انسان غافل ہو جاتا ہے، خواہ جسمانی اعتبار سے خواہ روحانی.
نہیں، اس میں انہوں نے یہ سوال کرنا چاہا ہے، پوچھا ہے کہ یعنی میڈیکل کے اعتبار سے جو کہا جاتا ہے کہ وہاں گفتگو کرنے کے مضر اثرات ہیں، تو جب گفتگو کرنے کے مضر اثرات ہیں تو چاہے وہ گفتگو عام گفتگو ہو یا وہاں پہ وہ اذان کے کلمات ہوں یا دوسری کوئی دعائیں ہوں، وہ اثرات اپنی جگہ محفوظ ہیں.
یقیناً ایسا ہی ہے
جی،
لیکن نام خدا اور دستور پروردگار میں اتنی طاقت ہے
جی
کہ بہت سے ضرائر اور نقصانوں کو جو ہے خود بخود وہ مبدل بے بدل دیتا ہے خوبی اور اچھائی کے اندر. عام گفتگو کرنے میں کوئی ریسورس نہیں ہے
جی،
لیکن جب آپ کلمات اذان کو دہرا رہے ہیں
جی،
اور البتہ کہا گیا آہستہ دہرائیے
جی،
تو اس صورت میں آپ ذکر خدا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں
جی،
اللہ کو یاد کرنے میں. اور جی ظاہر سی بات ہے کسی نے کہا کہ بلند بلند آپ گفتگو کیجئے
جی،
آپ جو ہے اس کو دہرا سکتے ہیں آہستہ سے
جی.
گفتگو ظاہر سی بات جب آپ بولیں اس مقدار میں آپ بولیں گے کہ جی سامنے والا سن لے
صحیح،
لہذا آپ کی آواز باہر آئے گی، آپ کو طرح طرح سانس لینا پڑے گا، شاید میڈیکل لحاظ سے یہ پریشانی ہو، لیکن اذان دہرانے ضروری نہیں کہ شور مچایا جائے. انسان اذان ہو رہی ہے ذہن کے اندر دہرا لے یا بالکل آہستہ سے لب ہونٹوں کے ذریعے سے. لہذا دعا اور عبادت کرنے میں اس وقت کوئی زیادہ نہ زیادہ فزیکی پریشانی آ رہی ہے اور معنوی پریشانی تو ہے نہیں چونکہ اجازت ہے. دوسری بات ہے گفتگو کرنا جس خدا نے مکروہ کیا ہے اسی اللہ نے دعا پڑھنا ہمارے لیے جائز قرار دیا.
حضور یہ نقطہ بہت اہم ہے، چونکہ ہوتا یہ ہے معمولاً ہمارے معاشرے میں یعنی ہر چیز کا ایک عقلی سبب دیکھتے ہیں، یعنی اگر اس کے پیچھے واقعاً ہمارے سامنے کی ایک چیز ہے، اگرچہ ہیں تمام چیزوں میں کچھ نہ کچھ اثرات ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اگر سائنس نے کہیں تائید کی ہے، علم اگر کہیں تائید کر رہا ہے تب تو قبول کرتے ہیں، ورنہ صرف خدا کے کہنے پہ، ورنہ یہ سوال ہی نہ کیا جاتا. تو یعنی ہر چیز میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب خدا نے کہہ دیا تو چاہے اس کی علت بھی ہمارے سامنے نہ ہو اس کو ہمیں انجام دینا ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ ہم بندے خدا ہیں، اللہ کے بندے ہیں،
بے شک
ہمیں چو چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے
جی،
ہمیں احکام کے اندر علت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. بہت سے ایسے احکام جن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم،
بے شک
ہم صرف و صرف حکم کے بندے ہیں، جو کہا جائے وہ کرنا چاہیے. چونکہ جب ہمیں یقین ہے کہ کہنے والا حکیم بھی ہے علیم بھی ہے
جی،
سب کچھ جانتا بھی ہے اور تمام اسرار اور رموز سے آگاہی بھی رکھتا ہے
جی،
تو ہمیں یقین ہے کہ جو وہ حکم دے گا اس میں ہماری بہتری اور مصلحت ہی مصلحت ہوگی.
صحیح بالکل. حضور ایک سوال اور کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی ایک وضو سے کیا ایک ہی عبادت انجام دی جائے گی اور دوسرے ایسے کام کے لیے جس کے لیے مثلا وضو ضروری ہے دوبارہ وضو کرنا ہے، یا ایک وضو سے چند کام انجام دیے جا سکتے
ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ جب وضو اپنی شرائط کے ساتھ پورا ہو گیا
جی،
یعنی اپنے واجبات اور اپنے مستحبات کے ساتھ جب وضو صحیح وضو آپ نے انجام دے دیا
جی،
تو جب تک آپ کا وضو باطل نہیں ہوا ہے آپ ان تمام عبادات کو اس وضو سے انجام دے سکتے ہیں جن کے لیے طہارت شرط، جیسے قرآن پڑھ سکتے ہیں، مستحبی نماز پڑھ سکتے ہیں
جی جی،
آپ جو ہے قرآن چھو سکتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے آپ تلاوت قرآن جو جی میں آئے آپ کر سکتے ہیں جب تک آپ کا وضو باقی ہے.
صحیح بالکل. حضور ایک سوال اور ہے، انشاءاللہ یعنی اس کا جواب بھی ہم آپ سے چاہیں گے، وہ یہ کہ وضو کی تری، اچھا معاف کیجئے گا، ابھی بتایا کوئی ہمارے ناظرین میں سے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
میں حسین بول رہا ہوں سعودی عرب سے.
جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے.
ابھی میں تقلید کرتا ہوں خمنائی کی
جی،
نہیں سستانی صاحب کی.
صحیح.
اس کو چینج کر کیا خمنائی کی تقلید کر سکتے یا نہیں؟
ہاں
کیونکہ رمضان میں ادھر مسئلہ بن جاتے چاند پہ، تین تین عید ہو جاتے ہیں.
اوہو، تو آپ خالی یعنی عید کے چاند کی وجہ سے تقلید چینج کرنا چاہتے ہیں؟ خیر
نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے پہلے سنیوں کی عید ہو جاتے ہیں
جی جی،
بعد میں شیعوں کی عید ہو جاتے، بعد میں کہتے ابھی سستانی والوں کی عید نہیں ہوا، تیسرے دن سستانیوں کے لیے عید ہو جاتے ہیں.
یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے بالکل جی جی،
کیونکہ خمینائی کے میں براہ راست دیکھتا ہوں سب کچھ.
صحیح صحیح, بہت شکریہ. انشاءاللہ میں اپنے مہمان سے گزارش کروں گا, میں تو اسی طرح گفتگو کر رہا ہوں
اس لیے میں چینج کرنا چاہتا ہوں.
جی ٹھیک ہے حضور, اگر اجازت دیں تو ان کے جواب سے پہلے ایک کالر اور ہیں, دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, فرمائیے.
السلام علیکم.
جی آپ کا اسم شریف؟ جی آپ سوال بتائیے, آپ اپنا سوال بتائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟
میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر جب جماعت کھڑی ہو جائے,
خیر معاف کیجیے گا, یہ مشکل ہو جاتی ہے کبھی کبھی, سوال کرتے کرتے فوراً ڈسکنیکٹ ہو گیا ان کا جماعت کے حوالے سے, تو شاید ہو سکتا ہے پروگرام کے آخر تک دوبارہ رابطہ برقرار ہو. حضور وہ سوال جو تھا کہ میں سیستانی صاحب کی تقلید کرتا ہوں لیکن کیا میں تبدیل کر سکتا ہوں, اور ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے واقعاً چاند کا اور عیدوں کا, کہ کیا بتایا جائے.
ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے مسئلہ ہم آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ عید کا مطلب ہے خوشی منانا.
جی
عید کا مطلب یہ ہے کہ مثلا لوگوں کے ساتھ نیا کپڑا نہیں, عید کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے.
بے شک
عید کا مقصد یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو پوری طریقے سے روزہ رکھنا, اور پہلی شوال جو پہلی شوال ہو اس دن جو ہے آپ جو ہے عید کی نماز پڑھنا, اس کے بعد جو ہے مبارکباد
اور خدا کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ہمیں توفیق دی.
سی بات ہے, اب یہ ہے کہ کسی کی عید ہو رہی ہے
جی
یا کسی کی نہیں ہو رہی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
بالکل.
کیونکہ جو مجتہد نے جو جو اس کے سسٹمس ہیں فتویٰ دینے کے
جی
اس حساب سے ابھی اس کے یہاں ماہ مبارک تمام نہیں ہوا ہے
جی,
تو وہ کیسے کہتے کہ آپ عید منا لیں.
صحیح.
صرف اور صرف آپ اس مسئلے کے لیے
جی
کہ جو ہے عید دو ہو جاتی ہے یا تین ہو جاتی ہے, آپ تقلید کسی مجتہد کی نہیں بدل, ایک مجتہد سے دوسرے مجتہد کی تقلید بدلنا جائز نہیں ہے. مگر یہ کہ آپ کے لیے یہ ثابت ہو جائے, ویریفائی ہو جائے کہ جس کی تقلید میں آپ جا رہے ہیں وہ عالم ہے اس مجتہد سے جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں یہ فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہوگا, خصوصاً اس آدمی کے لیے جو دنیا علم و فقاہت سے دور ہے. لہذا میرے خیال میں آپ آغائے سیستانی کی تقلید پر باقی رہیں
جی,
اور آپ کی عید اسی وقت ہوگی جب اس مجتہد کی طرف سے اعلان ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کسی مجتہد نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے پوچھ کے عید کرو
جی,
ہر مجتہد یہ کہتا ہے اگر چاند دکھے تو عید ہے, اگر سارے مسلمانوں کی عید ہے تو آپ کی بھی عید ہے. جب آپ کو چاند نہ دکھے لے اور عید نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ پتہ لگائیں. لہذا عید کے لیے کسی مجتہد کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عید کا چاند اگر نکلا ہے تو عید ہے, اور اگر مسلمان عید منا رہے ہیں تب بھی عید ہے.
حضور ابھی پھر ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے, دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم. جی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے.
ہمارا سوال یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے
جی,
جب جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت کھڑی ہونے کے بعد ایک صف لگا ہوا ہے, دوسرا صف چھوڑ کے پھر تیسرا صف, یعنی دوسرا صف خالی ہے, تیسرا صف میں جماعت ہو تو جماعت جائز ہے یا نہیں ہے؟
صحیح صحیح, ضرور انشاءاللہ ہمارے مہمان جواب دیں گے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی حضور ان کا سوال ہے کہ جب جماعت ہوتی ہے قائم تو اس میں ظاہر ہے صفیں ہوتی ہیں, پہلی صف اگر لگی ہوئی ہے دوسری خالی ہے تو تیسری صف میں کھڑے ہو کے جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے جائز ہے؟
ظاہر بات یہ کہ آداب جماعت یہ ہیں, مینرز آف جماعت یہ ہیں کہ انسان جب جماعت کے لیے پڑھے تو یہ دیکھے کہ کوشش کرے پہلی صف میں,
بے شک
اگر پہلی صف بھر گئی ہے تو
جی
دوسری صف میں
جی,
دوسری صف اگر بھر گئی ہے تو چونکہ جماعت مستحب ہے انسان ثواب کے لیے جاتا ہے,
بے شک
اور ظاہر سی بات ہے کہ جماعت میں ثواب ترتیب کے ساتھ ہے
جی,
پہلا ثواب پہلی جماعت صف میں ہے, اس کے بعد دوسری, اس کے بعد تیسری صف, اس کے بعد چوتھی صف
جی.
لہذا اگر صف کمپلیٹ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ثواب کے اندر کمی آئے گی, بہتر یہ ہے کہ آپ کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کو ثواب ملے. لیکن اگر کوئی شخص ایسی جماعت میں کھڑا ہے جہاں کے اوپر مثلا اتصال باقی ہے, فرض کریں ایک آدمی تیسری صف میں کھڑا ہے, آپ اس کے پیچھے, ہاں اس کی نماز بھی ہو جائے گی جماعت بھی ہو جائے گی,
لیکن ثواب کا مسئلہ ہے.
ثواب کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو زیادہ ثواب لینا ہے تو آپ صفوف میں کھڑے ہو, مومنین کے صف میں کھڑے ہو, اس لیے کہ صف جتنی طولانی, کہتے ہیں ایک صف میں اگر 10 آدمی سے زیادہ مومن ہو گئے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس کی شمارش سے عاجز ہو جاتے ہیں.
بالکل صحیح فرمایا حضور. ابھی ایک ناظر اور ہیں ہمارے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
جی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے.
جی میں شاہد بول رہا ہوں, کشمیر سے بول رہا ہوں.
جی شکریہ کال کرنے کے لیے, فرمائیے شاہد بھائی.
جی اعلیٰ صاحب سے یہ سوال تھا کہ کبھی جو انڈا ہوتا ہے ابھی مرغی کا جو انڈا دیتی ہے
جی,
تو کبھی نا انڈے میں سے ایک خون کا چیٹا ہوتا ہے چھوٹا سا,
صحیح,
تو وہ چیٹا ہم نکال کے پھینک سکتے ہیں یا انڈا پورا پھینکنا چاہیے؟
ہاں بالکل, ابھی انشاءاللہ ہمارے مہمان جواب دیں گے. حضور یہ سوال ہے کہ انڈے کی زردی میں کبھی کبھی خون نظر آتا ہے, ہاں انڈے میں, یعنی ہو سکتا ہے سفیدی میں بھی ہو یا وہاں پہ, تو یعنی وہ خون کا حصہ نکال کے پھینک دیا جائے وہ کافی ہے یا پورا انڈا ہم استعمال نہیں کر سکتے؟
ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ انڈے میں اگر خون بن جائے تو وہ انڈا حرام ہو جاتا ہے, لیکن اگر ایک نقطہ ہے
جی,
ذرا سا چھوٹا سا پوائنٹ ہے
جی,
اگر وہ آسانی سے نکل سکتا ہے بغیر ملے ہوئے
جی,
تو آپ اس کو نکال دیجئے, باقی انڈا پاک اور حلال ہے. لیکن اگر وہ اس کا نکلنا مشکل ہے, وہ پھیل جاتا ہے,
صحیح,
تو چونکہ خون ہے لہذا وہ نجس ہو جائے گا, اس کا کھانا اور استعمال کرنا حرام ہو جائے گا
جی.
لیکن اگر ایک نقطہ ہے اور اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں, دور کر سکتے ہیں بغیر یہ کہ وہ خون دوسروں میں پھیل جائے
جی,
تو
جی,
کوئی حرج نہیں.
اور مثلا ابلے ہوئے انڈے میں آسان ہوتا ہے یہ, اس کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے.
اگر انڈا بوائل ہے
جی,
تو پہلے تو پتہ نہیں چلتا اس میں, لیکن جی, اگر پتہ بھی چلتا ہے تو آپ اس کو کنارے کر دیجیے,
صحیح,
اور بقیہ حصہ آپ استعمال کر سکتے ہیں
جی. بالکل. حضور ایک سوال اور کیا گیا تھا, وہ یہ تھا کہ وضو کی تری اگر خشک ہو جائے تو پھر اس وقت کیسے مسا کیا جائے گا؟
ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان,
چونکہ دیکھیں یہ ایک عام چیز ہے
جی جی, یہ
بالکل,
اب جب انسان
بہت سے یہاں سے داڑھی سے لے لیتے ہیں, بہت سے پیشانی سے لے لیتے ہیں, تو شریعت کیا کہتی ہے؟
جب انسان وضو کرنے بیٹھتا ہے تو چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرمی زیادہ ہوتی ہے
جی,
تو آپ نے صورت دھلی, چہرہ دھلا اور ہاتھ دھلنے گئے تو جب تک چہرے کی تری خشک ہو گئی, ہاتھ سوکھ گیا مسا کرتے کرتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سردی اتنی ہوتی ہے کہ پانی فوراً جمنے لگتا ہے, بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اگر ان وجہوں سے یہ پانی خشک ہو جاتا ہے تو آپ وضو کے حصے میں جہاں بھی آپ کو پانی مل جائے, چاہے چہرے کا پانی ہو جائے چاہے ہاتھ کا پانی ہو جائے, جہاں بھی آپ کو مل جائے اس پانی سے آپ مسا کر لیجیے. لیکن اگر یہ پانی اس لیے سوکھا ہے کہ آپ نے مسا کرنے میں دیر کر دی ہے, فاصلہ کر دیا ہے, تو ایسی صورت میں یہ آپ کا وضو باطل ہے. ہاں بس یہ کہا جاتا ہے کہ مسا میں فاصلہ نہ ہو, فاصلے کی طرف رجوع کیا جائے گا, عام لوگوں کی طرف لوگوں سے پوچھا جائے گا بھائی میں وضو کر کے مثلا ٹونٹی سے یا بیسن سے وضو کر کے چل کے کمرے تک آئے, اسے فاصلہ کہا جاتا ہے. اگر لوگ اسے فاصلہ کہیں تو اس صورت میں آپ کو پھر سے وضو کرنا ہو. لہذا احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ اگر موسم کی وجہ سے آپ کی تری خشک ہو جا رہی ہے یا پانی کم تھا اس وجہ سے خشک ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر آپ کے
دیر کرنے کی وجہ سے دوبارہ سے وضو کیجیے. حضور ایک ہمارے ناظر اور ہیں وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام,
فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
میں انور علی بول رہا ہوں دعا قطر سے.
جی
مجھے ایک بات یہ پوچھنا ہے, سوال یہ ہے میرا,
فرمائیے,
کہ آقا محسن الحکیم کی تخلید میں کوئی مومن ہے
جی,
تو اب ان کا تو انتقال ہو کے کئی زمانہ ہو گئے, اس کے بعد دوسرے مستحد آئے, تیسرے آئے, چوتھے آئے,
جی,
تو وہ صاحب ان کی کفال, ان کی تخلید میں رہ سکتے ہیں یا اب جو موجودہ جیسا آغا سستانی یا وخیر میں آئے ہیں ان کی چلتے ہوئے وہی سلسلہ چل رہا ہے, تو ان کی کرنا ضروری ہے کیونکہ بہت سے چیزیں کہ فروع دین میں چینج ہوتے جاتے ہیں
جی,
تو اس کے بارے میں ذرا آپ تفصیل.
صحیح, بالکل, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, انشاءاللہ ہمارے مہمان جواب دیں گے. حضور میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے صرف 20 سیکنڈ کا ٹائم ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں جواب نہیں ہو پائے گا چونکہ کافی اہم سوال ہے, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جو ہے اس کا جواب رکھیں گے. آپ سے یہیں پر ہم خدا حافظی کریں گے, اور ہم معذرت چاہیں گے اپنے ان ناظر محترم سے بھی جنہوں نے سوال کیا, لیکن شرمندہ ہیں ہم چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. حضور آپ سے بھی خدا حافظی کریں گے یہیں پر. ناظرین امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, بہت اہم سوالات تھے آپ کے, اور ہمارے موضوع بھی بہت اہم تھا, اور ہمارے قبلہ کی گفتگو بھی بہت اچھی رہی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے پروگرام سے ضرور استفادہ کیا ہوگا, اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے ہمارے پروگرام کا استقبال کیا. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی پروگرام میں اسی وقت ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ.